الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ان الذین یکفرون بآیات اللہ یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ انبیاء کے قاتل ہیں اللہ والوں کے قاتل ہیں یہ ان کی گندی ذہنیت کا تذکرہ فرمایا اور جب انہیں آسمانی کتاب کی اتباع کی بات کی جاتی ہے تو ان سے وہ اعراض کرتے ہیں اور پھر وہ اعتماد انہیں اتنا کہ ہم جہنم میں کوئی نہیں جانا جہنم میں اگر گئے بھی تو جو چند روزہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں ہر شخص کو اس کے کیا کا پورا اجر ملے گا اور اس کی پوری سزا بھی اسے ہوگی. اللہ کی قدرت عظمت بڑائی کا تذکرہ ہے وہی ہے ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے اور عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے. اسی کی شان ہے مردے سے زندہ کر دے اور زندہ سے مردہ پیدا کر دے. وہی حضات ہے. پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے کہ کفار کو ایمان والوں کو چھوڑ کر دلی دوست مت بنایا کرو, دلی دوست مت بنایا کرو. اللہ کی بخشش اللہ سے تعلق چاہتے ہو اور سچی محبت چاہتے ہو اور اللہ کے ہاں کے انعام مغفرت چاہتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر انتخاب فرمایا کہ نبوت کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں, انہی میں حضرت آدم ہیں حضرت نوح ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ کی قدرت کا ایک شہکار واقعہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عمران کی بیوی ان کے اولاد کوئی نہیں تھی اور پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندے دانے چن رہے ہیں. فوراً خیال آیا اپنے بچوں کے ساتھ, فوراً خیال آیا کاش کہ میری بھی اولاد ہوتی. اور پھر نظر مان لی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, وقف کر دوں گی. یہ بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا اور یہ بڑے شرف کی بات ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کرے. یہ بڑا شرف ہوا کرتا تھا اور بڑی عزت ہوا کرتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کرے. یہی وجہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ساری زندگی آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر عمر عثمان و علی ہمیشہ اللہ کے گھر میں پہلی صف میں نظر آئے ہیں. یہ تو کفار کی تہذیب کی بڑائی تھی کہ بڑا فنکشن, بڑے کلب کا ممبر اور بڑی ہوٹلز میں اس کے بچوں کی فنکشن ہو رہے ہیں. یہ تو کفار کی تہذیب ہے. مسلمانوں میں شرافت کا اور عزت کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کون اللہ کے گھر میں کہاں کھڑا ہے. تو یہ بڑے شرف کی بات ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے. تو اس خاتون نے نظر مانی میرا بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ کی شان بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی. کچھ افسردہ سی ہوئی کہ بیٹا نہیں ہوا نظر کیسی ہوگی, میرا بیٹا میری بیٹی کیسی خدمت کرے گی. تو اللہ نے جواب دیا یہ بیٹی ایسی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں اور بیٹی کا نام مریم تھا. ابھی چھوٹی ہی تھی, باپ کا انتقال ہو گیا اور کفالت اور تربیت کی ذمہ داری اس وقت کے سب سے بڑی شخصیت حضرت زکریہ کے سپرد ہوئی اور ان کی تربیت میں آ گئی. بچپن ہی میں کیا دیکھتے ہیں وہ کہ مائی مریم کو اللہ نے کرامات یعنی اپنی قدرت کا خاص مظہر بنایا ہے کہ موسم کوئی نہیں پھل آپ کے کمرے میں ملتے ہیں, موسم کوئی نہیں ہے پھل آپ کے کمرے میں ملتے ہیں. جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس یہ منظر دیکھتے ہیں تو اندر خواہش بچی کی مچلنے لگتی ہے. بڑھاپا ہے, خود بھی 100 سال کے ہیں, بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے, لیکن جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اللہ سے عرض کیا اے اللہ آپ بغیر موسم کی مریم کو پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے دے. اگرچہ میرا موسم تو نہیں ہے اولاد کا, بوڑھا ہو چکا ہوں اور وہ بھی 100 سال ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بیٹا دیں گے, بیٹا دیں گے. جب یہ خوشخبری ملی پھر حیران ہوئے کہ میرا بیٹا, کیا ہم جوان ہو جائیں گے یا اسی بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہوگی, کوئی علامت کوئی نشانی؟ تو بتایا اسی بڑھاپے میں اللہ تمہیں اولاد نصیب فرمائے گا. اسی بڑھاپے میں پھر اللہ نے بیٹا دیا اور نام بھی خود ہی تجویز فرمایا, اس کا نام یحییٰ رکھا. یحییٰ رکھا پاکیزہ اور پاک دامن اور اعلیٰ درجے کی عبادت میں سیادت کا مرتبہ اسے نصیب تھا، اللہ کا نبی اور پیغمبر تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار واقعہ ہے، لیکن اگلا واقعہ اس سے بھی آگے پھر مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ہیں۔ یہاں تو ابا موجود ہے نا اگرچہ بوڑھے ہیں، ماں موجود ہے نا اگرچہ بوڑھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا ہے، بن باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ پھر اللہ نے انہیں نبوت دی اور معجزے دیے، آپ مردے کو زندہ کر دیا۔ اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، طب بڑا عروج پر تھی، اور جسے کہیں کہ ایک ڈنکا بجا ہوا تھا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اسی رخ کا معجزہ دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پیغمبر کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور مادر ذات اندھے کو صحت مند کر رہے ہیں، اور کوڑ کے مریض کو صحت مند کر رہے ہیں۔ پرندے کی شکل بناتے ہیں مٹی سے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں اللہ نے دیکھ دی ہیں، لیکن یہودی پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے۔ اللہ اللہ ہے، انہوں نے مکر و فریب کیا قتل کرنے کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے قتل کر دیا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ قتل ہوئے پھر زندہ ہوئے اور پھر اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اور قادیانی جو کفار کا ایک گروہ ہے، وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا، پھر آپ زخمی ہوئے، حقیقت میں مرے نہیں، اور قبر سے آپ کو اٹھایا گیا، اور پھر آپ کشمیر گئے، وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن کی گواہی اور شہادت یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں پھر آپ کا نزول ہوگا، اور شریعت محمدیہ کے مطابق آپ پھر اپنی زندگی گزاریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا جو حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگا، آپ نے اسے مباہلے کا چیلنج دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں نکلتے ہیں اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، اور اللہ سے یوں کہتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کی تو پکڑ فرما۔ یہ مباہلہ ظاہر ہے عیسائیوں کے اس وفد میں کچھ ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، انہوں نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہودی ہے یا عیسائی، لا الہ الا اللہ تو ہر پیغمبر کی دعوت ہے، ہر پیغمبر کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ تو ہر پیغمبر کی دعوت اور سبق رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ صبح ایمان لائیں، پھر شام کو کفر اختیار کریں، تاکہ عام لوگ، کمزور علم والے، ان کی یہ حرکت دیکھ کر اسلام سے اور دور بھاگ جائیں، کہ واقعی اگر قابل اعتبار مذہب ہوتا تو یہ مذہبی اور اسلام کو قبول کر لیتے، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہر پیغمبر لوگوں کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، اپنا بندہ نہیں بناتا، اللہ کا نیک اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی ذات اسے پیش نظر نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسلام ہی زندگی کا دستور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قیامت تک کے لیے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جیسے ایک ملکی سکہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سکہ اور کرنسی منسوخ ہو جاتی ہے، ایسی اللہ نے اپنے اپنے وقت کے اندر عیسائیت اور یہودیت کے لیے تورات اور انجیل کتابیں بھیجی ہیں، لیکن اب آخری سکہ صرف محمد رسول اللہ کی شریعت ہے، اور آپ کا یہ قرآن ہے جس کا عنوان اسلام ہے، جس کا عنوان اسلام ہے، نجات کا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، قرآن کی شہادت اور گواہی یہی ہے۔ پھر فرمایا چوتھے پارے کے آغاز میں کہ بڑیا نیکی آدمی اسی وقت پا لیتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر اعلیٰ درجے کی نیکی
تب ہی پاتا ہے جب اللہ کی یہ آیت اتری، صحابہ اپنے اپنے مالوں پر نظر کرنے لگے، کوئی کیا لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا، طلحہ اپنا باغ لے کے آئے جو مدینہ کی مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور انتہائی گھنا کھجوروں کا باغ، پرندہ جائے تو واپس نکلنے کا اسے راستہ نہ ملے، واپس نکلنے کا راستہ نہ ملے، ایسا باغ تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے مال پہ نظر کی، مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند آئی، کیوں نہ میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. کیسے بڑے لوگ تھے بھائی، کیسے بڑے لوگ تھے. بلکہ سچ یہ ہے کہ بڑے دور اندیش تھے، بڑے دور اندیش تھے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے وہ مال ذخیرہ کر رہے ہیں جو کھربوں سال اسے کام آنا ہے. بھائی یہاں تو 60-70 سال کے بعد کوئی نہیں پتا، لیکن کھربوں سال کی زندگی کے لیے تو کچھ سرمایہ چاہیے. عقل مند دور اندیش آدمی وہاں کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب ختم ہونا ہے، جو اللہ کے خزانے میں ہے حقیقت میں وہی محفوظ ہے. تو چوتھے پارے کے آغاز میں اسی کا تذکرہ فرمایا، بڑی نیکی اسی ہی ملتی ہے جو اپنا قیمتی اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ، روئے زمین پر اللہ کی بندگی کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، اور عجیب اس کی شان ہے. حکم اللہ نے دیا، نقشہ جبرائیل نے بنایا، تعمیر ابراہیم نے کی، مزدوری اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. یہ بیت اللہ کی شان ہے، اللہ کا حکم بنا، جبرائیل نے نقشہ تیار کیا، اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیواریں چنی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھا کر مزدوری کی، اور اللہ نے اسے خاص مرتبہ عطا فرمایا. مقام ابراہیم وہی ہے جو اس میں داخل ہوا، اسے امن ملا، جس کے بعد استعداد ہے سفر کی، تو اس پر حج فرض ہوا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، اگر تم کافروں کی مانتے ہی چلے گئے، مانتے ہی چلے گئے، تو وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اگر تم کافروں کی مانتے ہی چلے گئے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو منوانے کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ڈو مور کہتے ہیں، ڈو مور، اوگے اور آگے اور آگے، تو وہاں تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے نا. فرمایا وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، تمہاری اجتماعی طاقت کے دو اصول ہیں، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کے دو اصول ہیں، ایک آپس کا اتحاد اور دوسرا تقویٰ. ایک آپس کا اتفاق اور دوسرا تقویٰ، یہ مسلمانوں کی طاقت کے بنیادی اصول ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ساری امت مسلمہ اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے. وطن علاقہ، وطن علاقہ، زبان، سرحدیں، یہ جتنی وحدتیں ہیں جس پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے تفرقہ ہے، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے نفرتیں ہیں، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے تقسیم ہے. ساری دنیا کا مسلمان اگر اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ صرف اسلام کی بنیاد پر اکٹھا ہو سکتا ہے. شاید مسلمانوں کو تو اس کا احساس نہیں ہے، کفار کو خوب احساس ہے، اس لیے وہ مسلمان معاشرے میں اپنی ساری توانائیاں اس پہ لگاتے ہیں کہ مسلمان معاشرے سے اسلام کا بیج مٹ گیا، پھر انہیں کوئی چیز آپس میں متحد نہیں کر سکتی، اور ان کی اجتماعی طاقت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جب اسلام ہرا بھرا تھا، جب اسلام ہرا بھرا تھا، تو بلال حبشہ سے اور صہیب روم سے اور سلیمان فارس سے اور مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور میرے گھر سے اسلام کیا نکلا ہے، برادری بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، ماں باپ بھی ایک ہیں، اولاد ایک نہیں ہے، اولاد ایک نہیں ہے. ہمیں سرحدوں میں تقسیم کیا، وطنیت کے نام پہ تقسیم کیا، پھر زبان کے نام پہ تقسیم کیا، پھر برادریوں کے نام پہ تقسیم کیا، تقسیم کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، اس لیے کہ اسلام کی بہار زندگیوں سے رخصت ہو گئی ہے. تو قرآن نے پیغام دیا ہے، تمہاری اجتماعی طاقت، اس کے اصول دو ہیں، ایک تقوی اور آپس کا اتفاق و اتحاد. اور ساری امت مسلمہ اگر کسی جگہ پر اکٹھی ہو سکتی ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھی ہو سکتی ہے. اس لیے اسلام معاشرے میں ہرا بھرا رہے اور اس کی تازگی رہے، تو ایک طبقہ تم میں ایسا بھی ہو جس کا کام ہی اسلام کی خدمت ہو، ایک طبقہ تمہارے میں ایسا بھی ہو جس کا کام ہی صرف اسلام کی خدمت ہو. لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے جس پر اس امت کی بقا ہے, جس پر اس امت کا اتحاد کی بقا ہے, جس پر اس امت کا تحفظ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. تو اللہ کہہ رہا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کام ہی اسلام کی خدمت ہو, برائیوں سے روکنا, اچھائیوں کو پھیلانا, یہ فروغ دینا اس کا کام ہے, بلکہ یہ اس امت کا اعزاز رہا ہے. پھر فرمایا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہوتے, کچھ سلیم الفطرت بھی ہوتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی اہل خیر میں شامل فرما لیتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو کبھی کفار کو رازدار نہ بنانا, رازدار نہ بنانا, اس لیے کہ وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. جو تمہارے اللہ کے وفادار نہیں ہیں تمہارے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں, جو تمہارے اللہ کے نہیں ہیں وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں, جو اس محسن حقیقی کے احسان شناس نہیں ہیں وہ تمہارے کیسے قدردان ہو سکتے ہیں. فرمایا ان کے زبانوں کی نفرت کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے, لیکن ان کے دلوں کا بغض اس سے زیادہ ہے جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھا ہے. پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے, جب مسلمانوں نے تقویٰ اور صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد اور نصرت دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. چھوٹی سی جماعت ایک بڑے کفر کے لشکر پر غالب آتی ہے, اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے, 3000 فرشتے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے اور ضرورت پڑی تو 5000 بھیج دوں گا. 3000 فرشتے, 5000 فرشتے, اللہ کو فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ویسی ان کے ٹانگے توڑ دے اور ویسی ہواؤں کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دے. انسانی فطرت ہے جب کوئی چیز سامنے دیکھتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے, اسے تسلی ہوتی ہے, اسے حوصلہ ملتا ہے. تو فرمایا یہ صرف تمہارے اطمینان کے لیے ہے, ورنہ مجھے ان فرشتوں کی بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3000 5000 اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والو سود نہ کھانا, سود نہ کھانا, حلال لقمہ کھانا, اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بڑی ہیں. اور اہل تقویٰ کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے. اور تقویٰ والے اور جنت والے ہیں کون؟ فرمایا جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, احسان کر دیتے ہیں, اور اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے, بشر ہے بھائی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اپنے غلطی پہ باقی نہیں رہتے بلکہ فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی معاملہ صاف کر لیتے ہیں, اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کو ایک پیغام دیا ہے, احد کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی کے بعد پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا, اور 70 شہداء مسلمانوں کے پاس ہوئے اور 22 کفار مارے گئے. حالانکہ مسلمان کامیابی کی طرف جا رہے تھے, ایک دم ایک بہت بڑا دھچکا لگا, اور وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے چند ساتھیوں کو جمل رماد 500 صحابہ کو وہاں کھڑا کیا کہ میدان کا نقشہ کچھ بھی ہو تم وہاں سے ہلنا نہیں. لیکن جب کفار کو شکست ہونے لگی اور میدان سے فرار اختیار کرنے لگے, انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی, سوائے چند کے وہ بھی میدان کے اندر آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے. کفار حضرت خالد کی قیادت میں پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کو ادھر سے بھی گھیر لیا, اور مسلمانوں کی وہ فتح ایک دم بہت بڑی, جسے کہیں کہ ازمائش کے شکار ہو گئے, اس کا تذکرہ فرمایا. لیکن اللہ نے اہل ایمان کو پیغام دیا, پیغام کیا دیا؟ ہمت نہ ہارنا, ولا تہنو ولا تحزنو, ہمت نہ ہارنا, غم نہ کرنا, انتم الاعلون, سر بلند تم ہی رہو گے بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو. قرآن تو کیا کہہ رہا کہ عزت شرف کامیابی فلاح تمہیں ملے گی بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو. لیکن آج بتائیے مسلمانوں کی ترقی کے خیر خواہ, ترقی کے خیر جسے کہیں کہ خواہ اور ترقی کے خواہش مند اور مسلمانوں کی ترقی کے دعوے دار, بتائیے ان کے خانے کے اندر بھی کہیں ایمان کا سکہ ہے یا نہیں؟ ان کے ہاں تو ایمان بیکار سی چیز ہے, اور ایمانی دینی زندگی ترقی کے راستے میں بدقسمتی سے ان کے ہاں تو رکاوٹ سمجھی جاتی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا تمہاری ترقی اور فلاح کا راستہ صرف ایمان کی زندگی ہے، اور آج اگر تمہیں کچھ دھچکا لگا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور فرمایا یہ تو حالات زندگی میں آتی رہتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر احد کے میدان میں آواز اٹھی جب حضرت مصعب شہید ہوئے، کسی نے آواز لگا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آیت اتری اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تذکرہ فرمایا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، کیا تم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہو یا اس اللہ کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی جو احد میں ایک ازمائش آئی، اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ صحابہ سے جو غلطی ہوئی، اس کا تذکرہ۔ پھر صحابہ کا جو اللہ کا ایک مقام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا آپ انہیں معاف فرما دیں، ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کریں، اس کا تذکرہ۔ ان کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی۔ اور جب مسلمانوں پر یہ حالات آئے تو منافقین کو موقع ملا پروپیگنڈا کرنے کا۔ ہم نے نہیں کہا تھا دشمن سے مقابلہ نہ کرنا، اگر ہماری بات مانتے آج نہ تم قتل ہوتے، نہ مارے جاتے، اور نہ یہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کفار احد سے ادھوری کامیابی لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹے، تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ موقع اچھا تھا، مسلمانوں کا بالکل کام تمام ہو سکتا تھا، واپس لوٹنے لگے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا جو احد میں شریک تھے وہی دوبارہ میدان کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر، 70 شہداء کو ابھی تدفین کر کے آئے ہیں، ان کو تدفین کر کے آئے ہیں، مٹی میں رکھ کے آئے ہیں، اور کئی سارے زخمی بھی موجود ہیں، لیکن پھر اللہ کے نبی کے کہنے پر پھر تیار ہو گئے۔ اور جب تیار ہوئے، حمراغ الاسد مدینہ سے 6 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، وہاں تک پہنچے، اللہ نے کفار کے دل میں ایسا روب ڈالا، وہ تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف فرار ہو گئے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مذمت فرمائی، جب پیغمبر اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو خرچ کرنے کی تلقین اور ترغیب دیتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، الیاذ باللہ، مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اس کی مذمت فرمائی، فرمایا یہ بخل کر رہے، یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بخل ان کے لیے مفید ہے، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے لیکن اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی، کفار کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اگر تمہیں زمانی تکلیف آتی رہے تو صبر کرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے مبارک کلمات، دعاؤں کے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کو پیغام دیا، مسلمانوں کا مرد یا عورت جو بھی نیکی کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا، کافروں کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر تم ان کو رشک نہ کرنا، اس لیے کہ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اصل کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آخرت کے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر اس سورت کے بالکل آخر میں فلاح کے 4 نسخے بتائے، فلاح کے، اور فرما ایمان والو صبر کرو، یعنی تکلیف اور ازمائش آئے دین کی خاطر تو دل چھوٹا نہ کیا کرو، اور دشمن کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا کرو، ورابطو، اور ہمیشہ دینی سرحدوں کی حفاظت میں چکننا رہا کرو، واتقو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 4 اصول بتائے کامیابی کے اہل ایمان کو، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔